بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، بہمن کی 28، فروری کی 17 اور رجب کی 15 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے سنیے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا یوم وفات بھی ہے، اسی مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارتی لین دین میں سہولت کی غرض سے قومی کرنسیوں میں کاروبار کا منصوبہ متعلقہ حکام کے سپرد کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ ہم پہلے کی نسبت اب سمجھوتے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ اور حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ مزاحمت کے خون اور اس کی کوششوں نے لبنان کی حفاظت کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر پاکستان نے ایران کے ساتھ تجارتی لین دین میں سہولت کی غرض سے قومی کرنسیوں میں کاروبار کا منصوبہ متعلقہ حکام کے سپرد کر دیا ہے۔ فروشنامہ بزنس ریکارڈ کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے اسٹیٹ بینک اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو حکم دیا ہے کہ وہ ایران اور پاکستان کے درمیان قومی کرنسیوں میں تجارت کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے۔ 3 ماہ قبل پاکستان کے صدر عارف علوی نے ترکمانستان سمٹ کے موقع پر صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سٹیٹ آف ٹریڈ سسٹم کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا تھا۔ ایران اور پاکستان تجارتی شعبے میں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ممالک شمار ہوتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ممالک نقل و حمل اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے اور سرحدی منڈیوں کے قیام کے ذریعے باہمی اقتصادی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ ہم پہلے کی نسبت اب سمجھوتے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق علی باقری کنی نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ویانا مذاکرات کے بارے میں ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کئی ہفتوں کے مذاکرات کے بعد پہلے کی نسبت اب ہم سمجھوتے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں، لیکن جب تک تمام چیزوں کے بارے میں سمجھوتا نہیں ہو جاتا تب تک گویا کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھوتا نہیں ہوا ہے۔ علی باقری کنی نے اس ٹویٹ میں مزید لکھا کہ اس ہدف کے حصول کے لیے زیادہ طلبی سے اجتناب، حقیقت پسندی اور گزشتہ 4 برس کے تجربے پر توجہ دیا جانا ضروری ہے۔ واضح ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے 27 دسمبر سے ویانا میں ایٹمی مذاکرات کا آغاز ہوا، جس میں قلیل مدت کے لیے وقفہ کیا گیا تاکہ مذاکراتی وفود اپنے اپنے ملک واپس لوٹ کر اپنی حکومتوں سے مشورہ کر سکیں۔ اس کے بعد 8 فروری 2022 سے دوبارہ ویانا میں یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی عہد شکنی اور وعدہ خلافی کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ امریکی کانگریس واشنگٹن کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کے لیے سیاسی بیان جاری کرے۔ امریکی جریدے فائنینشل ٹائمز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ نے اب تک ایران کے اس مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا کہ اس بات کی ضمانت فراہم کی جائے کہ آئندہ کوئی بھی فریق ایٹمی معاہدے سے خارج نہیں ہوگا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ایران کی رائعمہ کسی ملک کے صدر کے بیان کو بطور ضمانت قبول نہیں کر سکتی، وہ بھی امریکی صدر کے بیان کو جو ایٹمی معاہدہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران ان تمام پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے جو سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں عائد کی گئی تھیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے ایران کے اقدامات کے بارے میں کہا کہ تہران کی طرف سے معاہدے پر عمل ریاضی کے فارمولے کی طرح شفاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جو کچھ انجام دینا ہے اس کی نگرانی اور فیکٹ چیکنگ اقوام متحدہ کے نگران ادارے IAEA کرے گا اور یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ دوسری جانب ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی کا کہنا تھا کہ حد شکنی کرنے والے امریکہ اور بے عملی کا مظاہرہ کرنے والے یورپ سے ایٹمی معاہدے کے علاوہ کسی معاملے پر بات چیت نہیں کی جائے گی۔ علی شمخانی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایٹمی معاہدہ اب اقتصادی لحاظ سے ایران کے لیے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، امریکہ اور یورپ اس معاہدے پر عمل درآمد میں فیل ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں کہا تھا کہ فیکٹ چیکنگ اور ضمانتوں کی فراہمی کو ایک اچھے معاہدے کا اٹوٹ حصہ قرار دینا چاہیے اور امریکہ کی کھلی عہد شکنی کسی بھی معاہدے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ملک کی مسلح افواج نے ہر محاذ پر دشمنوں کو شکست دی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری کا کہنا ہے کہ آج کسی بھی دشمن میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ایران کی جانب بری نظر سے دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ایران کی مسلح افواج کی اہم ذمہ داری ملک کی ارضی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد پر فوجی جوانوں کی تعیناتی کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ایران کو کوئی خطرہ لاحق ہے، بلکہ سرحد پر موجود جوانوں کی تعیناتی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری فوجوں نے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی مزاحمتی توانائی کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے اس بات پر تاکید کی کہ آج ہمارے دشمنوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے اور یہی سبب ہے کہ وہ ایران کی جانب بری نظر سے دیکھنے کی جرات نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ اپنی توانائی اور طاقت پر بھروسہ کر کے ملک کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے ہوئے ہے۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا کہ ایران کے پاس دنیا کی طاقتور فوج موجود ہے اور وہ جدید ترین فوجی وسائل اور ہتھیاروں سے لیس نس ممکنہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایرانی ویکسین کمپنی نے اومیکرون کے لیے مخصوص ویکسین تیار کر لی ہے اور اس کی حیوانی آزمائش کی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سائنسدان اب تک کرونا وائرس کی متعدد ویکسینیں تیار کر چکے ہیں جن کا عالمی سائنسی حلقوں نے زبردست خیر مقدم کیا ہے۔ ویکسین بنانے والی ایرانی کمپنی شفا فارمیٹ کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سائنسی معلومات اور ماہرین کے مشورے کے بعد اومیکرون وائرس کی مخصوص ویکسین کی تیاری کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس کی حیوانی آزمائش کامیاب رہی ہے۔ واضح ہے کہ عالمی سائنسی حلقوں کا کہنا ہے کہ اومیکرون وائرس کرونا کی موجودہ ویکسین سے پیدا ہونے والی اینٹی باڈیز کے مقابلے میں بچ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کی تاثیر کم دکھائی دے رہی ہے، جس کے پیش نظر اومیکرون کے لیے مخصوص ویکسین کی تیاری کی ضرورت ہے۔ ایران اور جنوبی کوریا کے وفود نے تہران کے منجمد اثاثوں کی منتقلی کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ جنوبی کوریا نے امریکی پابندیوں کا بہانہ بنا کر ایران کے 7 ارب ڈالر کے اثاثے روک رکھے ہیں۔ کے بی ایس نیوز کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں ملکوں کے نمائندہ وفود نے امریکی پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہونے والے اثاثوں کی بحالی کے لیے بات چیت کی ہے۔ ایران اور جنوبی کوریا کے وفود کے درمیان ہونے والی بات چیت میں منجمد اثاثوں کی منتقلی کے طریقہ کار کے علاوہ تیل کی تجارت دوبارہ شروع کرنے کی راہوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ گزشتہ دنوں ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے ویانا میں جنوبی کوریا کے نائب وزیر خارجہ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیول تہران کے اثاثے واپس کرنے کا پابند ہے کیونکہ وہ امریکہ کی غیر قانونی پابندی کو ادائیگی نہ کرنے کا بہانہ نہیں بنا سکتا۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ مزاحمت کے خون اور اس کی کوششوں نے لبنان کی حفاظت کی ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کو مزاحمت کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کی۔ انہوں نے مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ سیہونیوں کا 1982 کا حملہ در حقیقت شام اور فلسطین کے لیے شدید خطرہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ان سے زیادہ لبنان کے لیے خطرناک تھا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے بتایا کہ مزاحمت نے سبھی گروہوں کے ساتھ مل کر لبنان کے تشخص کی حفاظت کی۔ انہوں نے بتایا کہ صہیونی سازشوں سے مقابلے کے لیے مضبوط طاقت کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیخ راغب حرب، سید عباس موسوی اور عماد مقنیہ جیسے شہداء نے مزاحمت کو مضبوط کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ ہم نے بہت پہلے سے ڈرون طیارے بنانے شروع کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے سعودی ولی عہد پر قاتلانہ حملے کی رپورٹ دی ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں۔ البوابہ الاخباریہ نیوز ویب سائٹ کے حوالے سے منگل کو یہ خبر آئی کہ سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا جس میں وہ بچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ دارالحکومت ریاض میں ایک محل میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی ولی عہد کا قافلہ محل سے نکل رہا تھا کہ محل کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے ان پر حملہ کر دیا۔ سعودی حکام نے بن سلمان پر حملے کی خبر سینسر کر دی، لیکن سعودی فرمان روا کے محل کے نزدیکی ذرائع نے خفیہ کال کے ذریعے یہ بات امریکی حکام کو بتا دی۔ دریاسنا ترکی کے یعنی شفق اخبار نے بھی ایک اسرائیلی ماہر کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان پر حملہ کیا گیا، تاہم اس میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ محفوظ رہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس حملے کے حوالے سے محمد بن سلمان نے اپنے بھائی بندر بن سلمان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان پر حملے میں ان کے خاندان کے افراد کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی ولی عہد کی پالیسیوں اور ان کے سلوک کے حوالے سے شاہی خاندان میں کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ افغانستان کے سابق صدر کا کہنا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے سے پہلے لویا جرگہ بلا کر عوام کو آئندہ حکومت کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ طالبان کو لویا جرگہ یا ایک قومی کانفرنس بلانے کا ماحول فراہم کرنا چاہیے تاکہ عوام ملک کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں۔ افغانستان کے سابق صدر نے فرانس 24 ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اور سابق حکومت کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے طالبان سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ لویا جرگہ بلانے کے لیے اقدام کریں۔ حامد کرزئی نے چند روز قبل بھی کابل میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہوں نے اور عبداللہ عبداللہ نے طالبان حکومت کے نام ایک خط لکھ کر ملک میں سیاستدانوں کی واپسی کے حالات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حامد کرزئی کے یہ بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے چند روز قبل میڈیا کو بتایا تھا کہ لویا جرگہ کے انعقاد کے سلسلے میں حامد کرزئی کی تجاویز کا جائزہ لینا چاہیے۔ طالبان حکومت کو 6 مہینے گزر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان سے عالمی برادری کا ایک مطالبہ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ہے۔ قطر میں طالبان کے وفد نے یورپی یونین کے نمائندوں سے انسانی حقوق، صحت اور تعلیم سے متعلق مسائل کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ قطر اور پاکستان طالبان حکومت کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور گزشتہ 6 برسوں کے دوران ان ملکوں نے طالبان کو مضبوط بنانے اور عالمی برادری سے تسلیم کرانے کے لیے کئی اجلاسوں اور ملاقاتوں کی میزبانی کی ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ دوحہ اجلاس کے شرکاء نے انسانی حقوق، حفظان صحت، تعلیم اور افغانستان کی ضرورتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ قطر اجلاس میں طالبان کے وفد نے یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان افغان معاشرے کے بنیادی حقوق کے پابند ہیں۔ بحرین کے 14 فروری انقلاب کی 11ویں سالگرہ کی مناسبت سے اس ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے، جن میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم کے دورہ منامہ کی شدید مخالفت کا اظہار کیا گیا۔ صہیونی حکومت کا وزیراعظم نفتالی بینٹ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ کی دعوت پر منامہ پہنچا ہے۔ بحرین کے عوام نے منامہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں صہیونی وزیراعظم کے دورہ بحرین کے خلاف مظاہرہ کر کے اس دورے کی مذمت کی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے دسمبر 2020 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نگرانی میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد سے بحرین کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے دارالحکومت دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ روسی وزیر دفاع کا دورہ دمشق روسی صدر ولادیمیر پوتین کے حکم پر انجام پایا ہے۔ شوئگو اور بشار اسد نے اس ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور فوجی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ روس کے وزیر دفاع نے بشار اسد سے ملاقات سے قبل میڈیٹیرین سی میں روس کی فوجی مشقوں کا معائنہ کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی اے فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی اے تیرا مایا۔ زہ مقدر فضا میں لبیک کی زفرشتاش گونجتی ہے فضا زفرشتاش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہِ مقدر یہ راہِ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہِ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہِ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور آپ پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید
بلاوے
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں بحمد اللہ میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا عالم غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. دختر مولائے متقیان و صدیق طاہرہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. تاریخ اسلام میں ایسی صاحب ایمان و ایثار خواتین کی کمی نہیں ہے جنہوں نے نازک سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں اپنے سرگرم اور فعال کردار سے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا ہے۔ انہی خواتین میں سے ایک عظیم الشان خاتون حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے تحریک کربلا میں شامل ہو کر ایک عظیم ذمہ داری کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے چند معصوم ہستیوں نے بچپن سے ہی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت کی تھی اور کربلا کے راستے میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ارشادات اور نصیحتوں کے ذریعے اپنی بہن کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کیا۔
کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا سنتی تھی آواز تقبل منا دیکھ کر سوئے فلک زینب کبریٰ نے کہا ٹکڑے ٹکڑے سبت رسول ہو تیری راہ میں قربانی ہماری یہ قبول کیسے بھولے کوئی زینب کا وہ پہلا
شریکت الحسین حضرت زینب علیا مقام سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام اور معصومہ کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے باشرف والدین کی تربیت اور اپنی ذاتی صلاحیت کی بنا پر انسانی فضائل و کمالات کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آپ بھی اپنے والدین کی طرح تمام بہترین صفات و کمالات کا مرقع تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا راہ خدا میں جہاد، ایمان و عقیدے پر ثابت قدمی، شجاعت و بہادری، فصاحت و بلاغت، باطل کے مقابلے میں شعلہ افشانی، ستم پیشہ اور ظالم و صفاق طاقتوں کے مقابلے میں آتش فشانی کا بے مثال نمونہ ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا زہد، علم، عفت اور شجاعت کا مجسم نمونہ ہیں۔ آپ عقیلہ، طاہرہ اور الہی اخلاق سے مزین ہیں۔ شام و کوفہ کے بازاروں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں نے لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ آپ نے بچپن میں، جبکہ ابھی آپ کا سن مبارک 5 یا 6 برس سے زیادہ نہیں تھا، اپنی والدہ گرامی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عظیم مفاہیم و مضامین پر مشتمل خطبہ سنا اور بعد میں اسے دیگر افراد تک پہنچایا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے مخصوص الہی علم و معرفت کی بنا پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک دقیق اور منظم منصوبہ تیار کیا کہ جس نے نہ فقط اس دور کے معاشرے کو معنوی اور ثقافتی اعتبار سے حتمی موت سے نجات دلائی، بلکہ عالم انسانیت کو وہ قوت اور طاقت عطا کی کہ وہ ہمیشہ ظلم و ستم اور برے اعمال کے خلاف رد عمل ظاہر کر سکے۔ امام علیہ السلام نے اپنی تحریک کی کچھ ایسی منصوبہ سازی کی کہ انسانوں میں آپ کی قربانی اور یاد ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہے۔ یہی چیز مسلمانوں کی غفلت، ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور تحریف دین میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بیداری کا ضامن ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تحریک کو دو مرحلوں پر استوار کیا۔ پہلا مرحلہ خون، شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ پیغام رسانی، امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا مرحلہ تھا۔ اس تحریک کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری جانصار مردوں پر تھی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری مردوں کے بس سے باہر تھی، چونکہ یزید اور یزیدی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ عاشور کے دن کسی مرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری کو خواتین اور بچوں کے سپرد کیا اور اس کی قیادت کو اپنی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سونپ دیا۔ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نفسیاتی اعتبار سے قوت برداشت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھیں۔ وہ اس سلسلے میں مثالی اور منفرد شخصیت کی مالک ہیں، لیکن کربلا کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اس قدر سنگین اور عظیم تھی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت کے لیے بھی اس فرض کی ادائیگی کے لیے پہلے سے تیاری کی ضرورت تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بچپن کے زمانے سے ہی یہ سیکھ رہی تھی کہ مشکلات اور سختیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کس طریقے سے ستم گروں اور ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا جائے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سفر کربلا کے تمام واقعات، بالخصوص روز عاشورہ کے جاگداز اور المناک واقعات میں اپنے بھائی کے ہمراہ تھیں اور ان کی ناصر و مددگار تھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سنگین ذمہ داری کا آغاز ہوا۔ آپ نے جسمانی روحانی لحاظ سے انتہائی مشکل حالات میں نہایت سنگین اور خطرناک ذمہ داریوں کا بیڑا اٹھایا اور انہیں بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جسمانی اعتبار سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا سن مبارک تقریباً 55 سال کا تھا اور 5 مہینے سے اپنے وطن سے دور تھیں۔ بلا شبہ اس دوران ان کی زندگی غیر معمولی حالات سے دوچار تھی، خاص طور پر واقعہ کربلا کے آخری ایام میں جب پانی، غذا اور آرام کے اعتبار سے حالات بالکل تبدیل ہو چکے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعزاء و اصحاب انتہائی بحرانی اور ناسازگار حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ روحانی اعتبار سے یہ لوگ کئی دنوں سے دشمن کے ایک بہت بڑے لشکر کے محاصرے میں تھے، وہ بھی ایک ایسا دشمن جو انسانی اور اسلامی اقدار کا ذرہ برابر پابند نہیں تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے کئی بھائیوں، بھتیجوں اور اعزاء کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلتا دیکھا۔ ان میں سے کسی ایک کا غم بھی کسی مضبوط اور فولادی اعصاب کے مالک انسان کی کمر شکنی اور ایک طویل عرصے کے لیے زندگی کو معمول کی حالت سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر تین اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری حضرت امام سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن کے حملوں اور سازشوں سے آپ کی جان کی حفاظت تھی۔ دوسری ذمہ داری اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی حمایت اور دفاع تھی۔ آپ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور اسے حالات سے آگاہ کریں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے عمال کے مظالم اور خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹا دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ان کے اقدامات نے نہ فقط اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بعض متعصب قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا اور اس کے منظوم اردو ترجمے کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 بہمن، 15 رجب اور 17 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 15 رجب سن 2 ہجری قمری کو خداوند عالم کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس حکم کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی تھیں کہ اچانک آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نے قبلے کی تبدیلی سے متعلق خدا کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ یہودی مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ان کا مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ ان کے یہ تانے مسلمانوں، خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا سبب بنتے تھے، اسی لیے خداوند عالم نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پندرہ رجب سن 62 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بہت سی مشکلات اور تکالیف اٹھانے کے بعد اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ اسلام کی اس عظیم خاتون کی ولادت سن 6 ہجری قمری میں ہوئی اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی مقدس آغوش میں پرورش پائی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی انسانی علم و کمالات حاصل کرنے میں گزاری۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی شہادت کے بعد اپنے تاریخی خطبوں کے ذریعے، جو تاریخ اسلام میں زندہ جاوید ہیں، خاندان رسول پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کو آشکار کیا اور بنی امیہ کے خاندان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ پندرہ رجب سن 712 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری قمری کے معروف عارف و شاعر نجم الدین زرکوب کا انتقال ہوا۔ وہ ایک زبردست شاعر تھے اور بہت سلیس اور عمدہ شعر کہتے تھے۔ انہوں نے عرفان اسلامی کے موضوع پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں الفتوہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ فروری سن 1843 عیسوی کو سندھ کی تاریخ کی اہم جنگ جنگ میانی ہوئی، جس کے بعد سندھ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1809 میں میران سندھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس میں طے پایا کہ سندھ اور برطانوی حکومت ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور حکومت سندھ فرانس کو سندھ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ سن 1832 میں ایک اور معاہدے کے ذریعے ہندوستان کے تاجروں کو دریائے سندھ اور خشکی کے راستے سے آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی۔ سن 1839 میں انگریزوں نے اس معاہدے کو بھی توڑ دیا اور وہ کراچی میں منوڑا کے قلعے پر قابض ہو گئے، جس کے بعد میران سندھ اور انگریزوں کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوا اور میران سندھ نے کراچی پر انگریزوں کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ سن 1842 میں برطانوی افواج کے کمانڈر چارلز نیپیئر نے ٹھٹا، سکھر، بھکر اور روہڑی کا قبضہ بھی طلب کیا اور اس کے بعد حکم جاری کر دیا کہ آئندہ سندھ میں صرف حکومت برطانیہ کا سکہ تسلیم کیا جائے گا اور سندھ پر انگریزوں کا یہ قبضہ سن 1947 میں قیام پاکستان تک جاری رہا۔ بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو نیو یارک میں ایران اور عراق کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے۔ ایسے حالات میں کہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے بعد شہریور اور آبان سن 1367 ہجری شمسی میں ہونے والے مذاکرات کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا بلکہ مذاکرات کے ناکام ہونے کا امکان تھا، اسلامی جمہوریہ ایران نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے ساتھ، خاص طور سے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ اپنی نیک نیتی کو ثابت کیا تو ایران کے حق میں بین الاقوامی ماحول بھی بدلا اور سیکرٹری جنرل نے سلامتی کونسل سے صلاح و مشورہ بھی کیا۔ سیکرٹری جنرل نے کونسل سے مذاکرات کو تعطل سے نکالنے کے لیے ان کو مزید اختیارات دینے کی درخواست کی جسے سلامتی کونسل نے قبول کر لیا۔ چنانچہ 28 بہمن سن 1367 ہجری شمسی کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی شرکت سے ایران اور عراق کے حکام کے درمیان سے جانبہ مذاکرات ہوئے اور ان کا نتیجہ بھی اچھا نکلا۔ ایران عراق مذاکرات میں تعطل سے یہ ثابت ہو گیا کہ عراقی حکومت قرارداد نمبر 598 پر عمل درآمد کے بارے میں لیت و لال سے کام لے رہی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي یا ارحم الراحمی اللهم اغذلی فی الخمیس خمسا لا یتسع لها الا کرمک ولا یطیقها الا نعمک سلامتن اقوا بها على طاعتك وعبادتن استحق بها جزیل مثوبتك وسعتن فی الحال من الرزق الحلال وان تؤمنني في مواقف الخوف بامنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.